نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کے تعلق اور اللہ تعالی کے قرب کے حصول میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی معصیت، گناہ، یہ اللہ تعالی تک پہنچنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ ایک دیوار ہے جو ہمارے اور اللہ کے تعلق کے درمیان، ہمارے اور اللہ سے عشق کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے قرب کے درمیان حائل ہے. اور گناہ دو قسم کے ہیں، جاہی اور باہی. گناہ جتنے بھی ہیں، معصیتیں جتنی بھی ہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانیاں جتنی بھی ہیں، وہ یا تو جاہی قسم سے تعلق رکھتی ہوں گی یا باہی قسم سے. کسی بھی گناہ کو لے لیجئے، وہ گناہ یا تو جاہی ہوگا یا تو باہی ہوگا. جاہی کا مطلب جاہ سے تعلق رکھنے والا، اور باہی کا مطلب باہ سے تعلق رکھنے والا. کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق خواہشات سے ہے، لذتوں سے ہے، جیسے شراب پینا، جیسے زنا کرنا، جیسے فلم دیکھنا، جیسے گانا بجانا سننا، جیسے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ گناہ جو شہوت پوری کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان گناہوں کو باہی کہتے ہیں. اس لیے کہ ان کا تعلق باہ سے ہے، خواہشات سے ہے، حصول لذت سے ہے. اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق بڑائی سے ہے، شہرت پسندی سے ہے، اپنے آپ کو سب سے اعلی، سب سے ارفع رکھنے کے جذبے کے نتیجے میں کیے جاتے ہیں، جیسے کبر، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، جیسے عجب، اپنا کسی اور سے مقابلہ تو نہ کرنا کہ میں بڑا اور یہ چھوٹا، مگر صرف اپنے بارے میں خیال کرتا ہے کہ میں بہت اچھا. کبر اور عجب میں یہ فرق ہے کہ عجب میں انسان صرف اپنی خوبیوں کو دیکھتا رہتا ہے اور خوبیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اور کبر میں وہ اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور ان خوبیوں کا کسی دوسرے سے مقابلہ کر کے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اسے حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے. اب بظاہر ایک شخص اگر عجب میں مبتلا ہے، خود پسندی، سیلف کنسیٹ کہ میں بہت اچھا، میرا پڑھنا بہت اچھا، میرا آواز بہت اچھا، میرا لیکچر بہت اچھا، میں بہت خوبصورت، عجب میں مبتلا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک خاص اس پر فضل ہوا ہے کہ اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے حسن و جمال دیا، اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہوشیاری دی، ذہانت دی، اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے ایک کمال دیا، اس کی طرف نظر نہیں جاتی. خود پسندی میں مبتلا ہے، عجب میں مبتلا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل کا کبھی استحضار نہیں رہتا، کبھی خیال بھی نہیں آتا، اور کبھی خیال آیا تو بس یوں گزر گیا. خوش ہوتا رہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. اسی لیے میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خود پسندی اور عجب کا علاج شکر ہے. اس لیے کہ خود پسندی، عجب اور سیلف کنسیٹ میں انسان کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں اور خوبیوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ جب کوئی خوبی نظر آئے تو اپنے آپ کو مجبور کرو شکر پر، اور جب کوئی شکر کرنے میں مشغول ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز اس کی زبان پر جو آئے گی وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ چیز آپ نے دی. تو رفتہ 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 چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں یہ جو اپنی خوبیاں اور اپنے کمالات نظر آ رہے تھے جنہیں ذاتی سمجھ رہا تھا، تو اللہ کا جب شکر ادا کرتا رہے گا تو چند ہفتوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں ذہن ایسا بن جائے گا کہ یہ کمالات ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہی ہے، عجب کا علاج ہو جائے گا. عجب یہ گناہ جاہی ہے، کبر میں عزیز اور یہ حقیر. اللہ ہماری حفاظت فرماوے ان امراض سے، بہت خطرناک امراض، بہت خطرناک امراض. جو اپنی نظر میں عزیز وہ خدا کی نظر میں ذلیل، اور جو اپنی نظر میں ذلیل اور حقیر وہ خدا کی نظر میں عزیز. دوسروں کی نظروں میں ہماری عزت ہو، دوسرے ہمیں عزت کی نظر سے دیکھے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو مطلوب ہے. دوسروں کی نظروں میں ہماری عزت کا ہونا یہ تو بہت اچھا ہے. دوسروں کے دلوں میں تو ہماری عزت ہو، مگر خود ہمارے دلوں میں ہماری عزت نہ ہو، اپنے بارے میں یہ احساس ہو کہ یہ جتنے میری عزت کر رہے ہیں یہ اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میری بہت سی غلطیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. اپنے عیوب پر نظر ہو، میرا یہ عیب انہیں پتا نہیں، میرا یہ عیب انہیں معلوم نہیں، میرا یہ عیب ان کے سامنے کھلا ہوا نہیں. اپنے عیوب کو دیکھیں. نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ ہنر ہے، ہنر کا معنی خوبی. اس میں یہ عیب ہے اور یہ ہنر، اس میں 10 عیب ہے مگر 10 ہنر. اس کے اندر یہ چیز بہت اچھی ہے مگر، ہماری مجلسوں میں جب ہم کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے ایسا ہے، مگر بس ایک بات ہے، یہ زید کے، بکر کے، عمر کے، ابراہیم کے، اسماعیل کے، احمد کے عیوب ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے عیوب کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ہے. کینسر کا بیمار کسی فلو یا نزلے یا زکام کے مریض کو مریض نہیں سمجھتا. کینسر کا مریض تو ہمیں کسی کی نماز میں کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی نظر آ جاتی ہے، اس کے رکوع میں، اس کے سجدے میں، ہمیں کسی کے لباس میں کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی نظر آ جاتی ہے، ہمیں کسی کے بیہیویئر میں چھوٹی موٹی کوتاہی نظر آ جاتی ہے. یہ سارے نزلے زکام ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو کبر اور جو عجب اور جو حسد اور جو بد نظری اور دوسرے سارے کینسر ہیں ان سے ہم بالکل بے خبر ہیں. اگر ہمیں اپنے سارے کینسر نظر آ جاتے تو ہم دوسروں کے نزلے زکام کی طرف دیکھتے ہی نہیں، ہمیں وہ عیوب ہی نظر نہ آتے. نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، جب تک ہمیں اپنی حال کی خبر نہیں تھی تو ہم زید بکر عمر کی خوبیاں اور ان کے عیوب کو دیکھتے رہے اور دوسرے لوگوں کا حساب لیتے رہے کہ کس میں کتنی خوبیاں ہیں کس میں کتنی برائیاں ہیں. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، ایک دن اپنی برائیوں پر نظر پڑی، دیکھا کہ زید کی زندگی کا تو بہت جائزہ لیا اور عامر کی زندگی کا بہت جائزہ لیا، بکر کی زندگی کا بہت جائزہ لیا، آج ذرا اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیتے ہیں. تو فرصت ملی اور خیال آیا، اللہ کی توفیق شامل حال رہی، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو پھر دنیا جہان میں سب سے بری ذات اپنی نظر آئی کہ مجھ سے برا کوئی نہیں. تو لوگوں کے دلوں میں اگر ہماری عزت ہے، لوگوں کے دلوں میں اگر ہمارا احترام ہے، لوگ ہمیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کا فضل سمجھنا چاہیے، فضل سمجھنا چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو اولیاء کی جماعت کے سرخیل ہیں، سید الطائفہ، وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ پوری دنیا سے مخلوق ٹوٹ ٹوٹ کر میری طرف اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے میرے اوپر اپنی ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے. حجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فضائل و مناقب لا تعد ولا تحصى، بے شمار. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان حضرات سے سنا جو حجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جوانی سے پہچانتے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ حجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جوانی سے لوگوں میں ایک خاص قسم کی مقبولیت ہے، عجیب مقبولیت اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے عطا فرمائی تھی، عجیب تاثیر آپ کی صحبت میں. مگر اس کے باوجود بھی بزرگوں کا اپنی اصلاح اور تزکیے کی فکر کرنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ وعام منوالہ حالت ایسی بنا دیتے ہیں کہ ان کی تواضع صرف زبانی نہیں رہتی، حقیقت میں ان کی ذات انہیں بہت حقیر نظر آتی ہے، انہیں بار بار اپنے عیوب نظر آتے ہیں، انہیں اپنی خوبیاں نظر نہیں آتی، اور اگر آ جاتی ہیں تو اسے بھی محض فضل خداوندی سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس علم ہے اور اس علم کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ارباب علم بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسا علم دیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہماری تعریف کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ دیتے تو اول تو اپنے عیوب کی طرف نظر کرتے ہیں, اور اگر کوئی خاص خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ تعریف کرتے ہیں اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ خوبی تو ہے ہمارے اندر, مگر ہماری اپنی ذاتی تو نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے یہ خوبی ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر یہ خوبی خود ہم نے بنائی ہوتی, خود ہم نے پیدا کی ہوتی, خود ہم نے اگر کسی طرح حاصل کی ہوتی تو ہم تعریف کے مستحق تھے, مگر ایسا تو ہے نہیں. اور اگر کوئی چیز ہم کر بھی لیتے تب بھی الحمدللہ رب العالمین, اس لیے کہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی, عقل اللہ نے عطا فرمائی, یہ صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی جس کے نتیجے میں ہم نے کچھ کر لیا. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی ستاری کا پردہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس لوگ آتے تو کیا, ہماری طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں. تو لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت کا ہونا یہ برا نہیں ہے, لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہو اور ہمارے دل میں بھی ہماری عزت ہو کہ واقعی میں بڑا ہوں, لوگوں کی زبان پر ہماری تعریف ہو اور ہماری زبان پر بھی ہماری تعریف ہو, یہ بری چیز ہے. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے, کتنے بڑے تھے مگر پھر بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم اجعلنی صغیرن فی عینی وکبیرن فی اعین الناس, اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے, لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. اس سے پتہ یہ چلا کہ لوگوں کی نظروں میں عزت والا ہونا یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اسی لیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو عزت نفس کے خلاف ہو, ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انسان ذلیل ہو جائے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے عرض کیا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دنیا میں کون شخص ہوا جو اپنے آپ کو ذلیل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اپنے سر پر لے لینا, یہ نہیں اپنے آپ کو ذلیل کرنا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اپنے سر پر لے لے گا اور پھر وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے سکے گا تو لوگوں کی انگلیاں اٹھے گی اور ذلیل ہو جائے گا. تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ تو مطلوب ہے, اس کا تو شریعت مطہرہ نے حکم کیا ہے کہ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے عزت پر دھبا لگے. اسی لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتقوا مواضع التهم, تم تہمت کی جگہوں سے بچو. شراب نہیں پیتے مگر شراب خانے میں کیوں گئے؟ اب آپ شراب خانے سے نکل رہے ہیں, اب شراب خانے سے جب نکل رہے ہیں تو تہمت کی جگہ, اب آپ کی عزت پہ حملہ ہوگا, آپ کی عزت مخدوش ہو جائے گی. آپ نماز پڑھ چکے ہیں اس لیے کہ آپ ریل گاڑی سے کہیں کا سفر کر رہے ہیں تو اول وقت میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے, اب لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرنا نہیں چاہیے, اس سے کہ کسی مسلی کی نظر پڑے گی تو تہمت لگے گی کہ فلاں صاحب نماز کے وقت میں مسجد کے پاس سے گزر گئے, وہ بے نمازی ہے. تو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی نظروں میں ہم گرے نہیں, اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں عزت عطا فرما, لوگوں کی نظروں میں ہمیں بڑا بنا دے. اس لیے کہ جب لوگوں کی نظروں میں عزت ہوتی ہے, لوگوں کی نظروں میں احترام ہوتا ہے تو دنیا کے بھی بہت سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, اور اسی طرح آخرت کے بھی بہت سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں. ایک شخص جس کی عزت ہو وہ ایک بات کہے گا اچھی, اور اس کو لوگ جتنے ریسپٹیو بن کر سنیں گے وہی بات یا اس سے بہتر بات ایسا شخص کہے گا جس کی عزت نہیں ہے, اس کو لوگ اتنا ریسپٹیو ہو کر نہیں سنیں گے. تو عزت جب لوگوں کے اندر ہوگی تو دنیاوی اخروی بہت سارے مقاصد حاصل ہوں گے. ایک شخص جس کی لوگوں میں عزت ہے, جس کا احترام ہے, وہ اگر کسی کے پاس قرض لینے کے لیے جائے گا فوراً قرض مل جائے گا. اور ایک شخص کتنا ہی امانتدار کیوں نہ ہو, کتنا سچا کیوں نہ ہو, مگر اگر لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت نہیں ہے اور وہ 10 آدمیوں کے پاس جائے گا تو مشکل سے کوئی اسے قرض دے گا. تو دنیا میں عزت کا ہونا بہت ضروری ہے, اسی لیے عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عزت پر دھبا آئے, مگر لوگوں کی نظروں میں وہ عزیز رہے بہت اچھا, اپنی نظر میں وہ عزیز نہ ہو, اپنی نظر میں اس کو اپنے عیوب نظر آتے ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عجب ہے, یہ کبر ہے, یہ امراض جاہی ہے. جاہی کا کیا مطلب؟ جاہی کا مطلب یہ کہ وہ بیماری اور وہ مرض جس کا مقصد ہی یہ ہو کہ میں لوگوں میں بڑا رہوں, بڑا بن جاؤں اور بڑا رہوں, اور باہی گناہوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باہی گناہوں کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کام کو کر کے مزہ حاصل کروں, لذت حاصل کروں. شراب پیتا ہے, بھائی کیوں شراب پیتا ہے؟ اس سے بڑا بن جائے گا؟ نہیں, بڑا نہیں بنے گا, پھر کہ مزہ آئے گا. فلم دیکھتا ہے, بھائی فلم دیکھ کر بڑا ہو جائے گا, بلکہ مسلمان ہے اور صالح معاشرے میں رہتا ہے تو ذلیل ہو جائے گا. تو اپنی جاہ کو بھی قربان کرتا ہے, عزت کو بھی قربان کرتا ہے, چھپ چھپ کر جا کر فلم دیکھتا ہے, بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مزہ آئے گا. زنا کرتا ہے, عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہے, بھائی کیوں کرتا ہے؟ کہ لذت کے لیے, اور اس کے نتیجے میں جاہ کو بھی قربان کر دیتا ہے, عزت کو بھی قربان کر دیتا ہے. تو باہی گناہ جتنے بھی ہیں ان کا مقصد ہے اپنی شہوت کو پوری کرنا, لذت کو حاصل کرنا. اور جاہی گناہ جتنے ہیں, جاہی کام جتنے ہیں, ان سب کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑا بن جاؤں اور بڑا رہوں. ابھی بڑا نہیں ہوں تو بڑا بن جاؤں, اور اگر بڑا بن گیا ہوں تو بڑا رہوں. یہ دو قسم کے گناہ ہیں, جاہی اور باہی. جاہی اور باہی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزش ہوئی تھی اس کا تعلق باہ سے ہے. اور شیطان نے جو اللہ جل جلالہ عام منوادہ کی نافرمانی کی تھی اس کا تعلق جاہ سے ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش یہ ہوئی کہ انہوں نے جس درخت کے دانے کو کھانے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا اس کو کھا لیا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, اچھا نہیں ہوگا, اس کے قریب مت جانا. اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے پیغمبر, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے حکم فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا, پھر بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی نافرمانی کی. تو اس وقت اس طویل بحث میں جانے کی گنجائش نہیں ہے, مگر اتنا عرض کر دوں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سب کے سب معصوم ہوتے ہیں, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے جس حکم سے عدولی کی ہے اس کی حضرات مفسرین نے بہت اچھی اچھی توجیحات فرمائی ہے. ان میں سے ایک توجیہ جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی وہ یہ کہ عربی زبان میں جب کسی کو کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہیں. ہر حکم فرض نہیں ہوتا, ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا, اور ہر حکم کو نہ بجا لانا یہ نافرمانی نہیں ہے. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کو جب تم سونے لگو تو چراغ کو بجھا دیا کرو. رات کو جب تم سونے لگو تو چراغ کو بجھا دیا کرو. اب پوری امت میں سے کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، لہذا اگر کوئی شخص چراغ بجھائے بغیر یوں ہی سو جائے گا تو گنہگار ہوگا، امت کے کسی عالم نے نہیں کہا. بھائی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوامر، کچھ نواہی، کچھ احکام، کچھ آرڈرز، کچھ کمانڈز ایسے ہیں جنہیں امر ارشادی کہا جاتا ہے. امر ارشادی کا کیا مطلب؟ کہ یہ ایسا حکم ہے کہ جس کو تم کرو نہ کرو تمہاری مرضی، مگر میں اس لیے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر تم یہ عمل نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، گناہ ہوگا تو جہنم میں جانا پڑے گا. وہ امر وجوبی ہے. امر وجوبی کہ یہ کام ضروری ہے، اگر یہ کیا تو جنت میں جاؤ گے، یہ نہیں کیا تو جہنم میں جاؤ گے. امر ارشادی کا مطلب یہ ہے کہ حکم کرنے والا ہمیں ایک بات کا حکم کر رہا ہے جسے آپ ریکویسٹ سمجھ لیں، مگر چونکہ وہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا کہ بیٹے میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا. وہ حکم کر دیتا ہے کہ ایسا مت کیا کرو، ایسا کر لیا کرو. رات کو جلدی سو جایا کرو، صبح سویرے جلدی اٹھ جایا کرو. مگر بیٹا رات کو دیر تک قرآن پڑھتا رہا، کتابیں پڑھتا رہا، اسکول کا ہوم ورک کرتا رہا، لیٹ سویا. اب صبح اٹھنے میں اسے دشواری ہوگی، تکلیف ہوئی، تو باپ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا رات کو؟ اسی لیے تم کو کہا تھا کہ تم کو صبح بہت تکلیف ہوگی. تمہارا خیال رکھ کر میں نے کہا تھا. باپ ناراض نہیں ہوتا کہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے. ایک حکم وہ ہوتا ہے کہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے کرنا ہی پڑے گا، اگر تم کرو گے تو میں خوش رہوں گا، اگر نہیں کرو گے تو سزا دوں گا. یہ تو ہے امر وجوبی. اور ایک ہوتا ہے امر ارشادی. امر ارشادی کا رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرو. بھائی کیوں چراغ بجھا دیا کرو؟ اگر ہم چراغ نہیں بجھاتے تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ گناہ نہیں ہوگا. سب علماء کہتے گناہ نہیں ہوگا. اب اللہ کے نبی کا حکم اور ہم اللہ کے نبی کے حکم کو توڑے اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں گناہ نہیں ہوگا، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ امر وجوبی نہیں ہے، یہ امر ارشادی ہے. بھائی امر ارشادی کیا ہے؟ تو کہ امر ارشادی کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سب کا روحانی باپ، اور باپ کو اپنے بیٹوں سے جتنی شفقت، اس سے زیادہ مجھے تم لوگوں سے شفقت. تو میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم چراغ بجھائے بغیر یوں ہی سو جاؤ گے اور رات کو چوہا نکلے گا تمہارے گھر میں اور وہ اس چراغ کے ساتھ کھیلنے لگے گا اور چراغ کو گرائے گا تو تمہارا گھر جل جائے گا. اب میری اس بات پر تمہیں عمل کرنا ہو تو کرو، اور نہ کرو تو بھی مجھے کوئی حرج نہیں، مگر کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، نہ کرنے میں تمہارا نقصان ہے. میں ناراض نہیں ہوں گا اگر تم نہیں کرو گے. یہ ہے امر ارشادی. اللہ جل جلالہ عام منوا لوگوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ حکم کیا تھا، یہ امر ارشادی تھا. یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا کہ اس درخت کو کھانا ہی مت. مطلب یہ تھا اس کا کہ دیکھو بھائی، تمہارا جنت میں رہنا اور جنت سے نکلنا وہ اس پر موقوف ہے. اس کو ہاتھ لگایا تو جنت سے نکلنا پڑے گا، اور اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو جنت میں رہنا ملے گا. اب اگر تم نے اس کو کھا لیا تو ہم کوئی ناراض نہیں ہوں گے، مگر تمہیں جنت سے نکل جانا پڑے گا. اور اگر اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ملے گا. تو یہ ایک قسم کا شفقت والا حکم تھا. ولا تقربوا هذه الشجرة، کہ کہ ولا تقرب هذه الشجره, اس درخت کے قریب مت جانا, اس لیے کہ اگر درخت کے قریب گئے اور اس کو چھویا تو اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دانے کو جو بھی کھاتا ہے وہ پھر جنت میں نہیں رہتا, فتکونا من الظالمین, تو تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. لغزش ہو گئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, لغزش ہو گئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ادھر شیطان نے بھی غلطی کی, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اس نے انکار کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, وَاسْتَكْبَرَ اور اس نے تکبر کیا, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یا یہ کہ وہ شروع ہی سے کافروں میں سے تھا, علم الہی میں اللہ کو معلوم ہی تھا کہ یہ کافر ہی ہے, یہ میرا نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ ظاہر سے ہے. ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ میری نافرمانی کرے گا, حکم عدولی کرے گا اور کافر ہو جائے گا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لغزش تھی, جن حضرات نے اسے لغزش قرار دیا ہے, اگر اسے امر ارشادی قرار دیا جائے تو لغزش بھی نہیں, مگر جن حضرات نے اسے لغزش قرار دیا ہے اور اس کی مختلف توجیحات کی ہے, بہت عمدہ عمدہ علمی بحثیں ہوئی ہیں یہاں پر, جس سے یہ ثابت کیا ہے پوری قوت کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی, اس کا تعلق باہی باہ سے تھا. بھئی کیا باہ سے تھا؟ کھانے کی چیز کی طرح ایک خواہش ہوتی ہے, اور دوسری خواہش یہ ہوئی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا, فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری من سوآتہما, اور اس نے وسوسہ ڈالا, اور وسوسہ ڈال کر دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ دیکھو یہ جنت, اس کی نعمتیں, اس کے مزے, یہ درخت جو ہے اس کے دانے کو جو شخص بھی کھا لیتا ہے تو اس کو حیات ابدی مل جاتی ہے, ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے, اس لیے تم اس کو کھا لو تاکہ ہمیشہ جنت میں رہنا ملے گا. تو دیکھو ایک قسم کی اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ان ساری نعمتوں میں رہنا چاہیے, ان نعمتوں میں رہنا چاہیے, اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا قرب. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیا, حوا علیہ السلام نے کھا لیا, یہ تو ہو گئی ان کی لغزش, مگر یہ باہی تھی, اس کا تعلق شہوت سے تھا, لذت سے تھا, خواہش سے تھا. اور ادھر جو گناہ ہوا اس کا تعلق جاہی تھا, ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ اکبر. میں جو آج کی نشست میں میرے بھائیوں آپ حضرات کے ذہنوں میں بات بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ باہی معصیتیں بھی بری ہیں اور بہت خطرناک, بد نظری, زینا, شراب, ڈرگ, فلم, میوزک, بہت بری, بہت بری, مگر جاہی بیماری باہی بیماری سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. اور یہ بات آپ حضرات کے ذہنوں میں اس لیے بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ طبقہ جو مسجدوں میں آتا ہے اور مجلسوں میں بیٹھتا ہے, اجتماعات میں شرکت کرتا ہے, کانفرنسوں میں شرکت کرتا ہے, علماء کی مجالس میں بیٹھتا ہے, دروس میں حاضری دیتا ہے, مشائخ سے تعلق رکھتا ہے, دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے, وہ باہی گناہوں کو تو کسی نہ کسی درجے میں سمجھتا ہے اور باہی گناہوں سے تو دور رہنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر باہی گناہ ہو جائے تو افسوس بھی ہوتا ہے, ندامت بھی اور توبہ بھی کرتا ہے, مگر جاہی گناہ کا تو احساس ہی نہیں ہے. میں جو جس نقطے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, سب مسلمانوں کی یہ حالت ہے, جو بالکل ہی گنہگار ہیں وہ تو باہی میں مبتلا ہے, اور باہی کے ساتھ جاہی بہت کم ہوگی, اس لیے کہ جو بھی باہی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسے اپنی عزت کا خیال نہیں رہتا, اسے اپنی بڑائی کا خیال نہیں رہتا. کچھ لوگ وہ ہیں جو باہی اور جاہی دونوں میں مبتلا, کچھ وہ ہیں جو صرف باہی میں. ایک شخص ڈرگ میں مبتلا ہو جائے, کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق میں مبتلا ہو جائے, اسے اپنی عزت کی کیا پھر پرواہ رہتی ہے کہ میں بڑا رہوں لوگ میری واہ واہ کرے. نہیں, وہ تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس لڑکی کے عشق میں, وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے, اپنی عزت کا نیلام کر دیتا ہے ڈرگ کے خاطر, شراب کے خاطر. مگر جو دینی ذہن سے دینی کاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جو ان باہی امراض سے دور بھاگتے ہیں, وہ بہت جلدی جاہی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اور جاہی بیماری یہ باہی سے زیادہ خطرناک, جاہی بیماری یہ باہی سے بہت زیادہ خطرناک. کیوں؟ اس لیے کہ باہی بیماری, باہی گناہ کو کرنے والا اس گناہ کو کرنے سے پہلے بھی اسے گناہ سمجھتا ہے. زنا کرنے والا زنا کو جائز نہیں سمجھتا, زنا کو برا سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ گندی چیز ہے, اسی لیے چھپ چھپ کر کرتا ہے. باہی گناہ کو کرنے والا اس کو گناہ سمجھ کر کرے گا, اور گناہ کر لینے کے بعد اس کے دل میں ایمان کی جو چنگاری ہے وہ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے ندامت بھی پیدا کرتی ہے. تو جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور اس کے بعد ندامت کا احساس بھی ہوتا ہے, وہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, پرسوں نہیں ترسوں, کسی نہ کسی وقت اللہ جل جلالہ عام منوادوں کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کرے گا, توبہ کرے گا, وہ عاجزی کرے گا. جب بھی اس کو موقع ملے گا بہت روئے گا, بہت دھوئے گا, شب برات میں بہت روئے گا. نیک کام کرنے والے اتنے نہیں روئیں گے جتنا وہ روئے گا. رمضان مبارک میں وہ اتنا روئے گا شب قدر میں کہ نیک کام کرنے والے بھی اتنا نہیں روئیں گے. اگر اسے عمرے کا موقع مل گیا, حج کا موقع مل گیا, بہت روئے گا. اس لیے کہ اسے یہ احساس ہے, استحضار ہے کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. مگر جو لوگ جاہی بیماری میں مبتلا ہیں, جاہی بیماری, انہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں. جاہی بیماری کبر, پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر کبر ہے. جاہی بیماری عجب, پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر عجب ہے. جاہی بیماری کینہ, یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر کینہ ہے. جاہی بیماری حسد, پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ مرض ہے. جاہی بیماری غیبت, اللہ اکبر, غیبت. وہ دینی ذہن والے لوگ جو زنا کے تصور سے کانپ جاتے ہیں, ان کی مجلس آباد رہتی ہے غیبت سے, مگر انہیں مہینے گزر جاتے ہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اتنی گندی چیز میں مبتلا ہے. یہ غیبت جاہی ہے. بھائی کیوں غیبت کیوں جاہی؟ غیبت اس لیے کی جاتی ہے کہ جس کسی سے بڑائی میں مقابلہ ہوتا ہے اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے. کبر جو ہے, کبر بڑائی, بڑا بننے کا شوق, یہ کبر بڑا بننا, میں بڑا اور یہ چھوٹا, میں بڑا اور یہ چھوٹا, میں سب سے بڑا اور باقی سب مجھ سے چھوٹے, اس مرض کو روحانی اطباء نے ام الامراض کہا ہے, بیماریوں کی جڑ. یہ بیماریوں کی جڑ کیوں ہے؟ اگر کسی میں کبر آ جاتا ہے تو عجبہ تو ہے ہی, اگر کسی میں کبر آ جاتا ہے تو پھر حسد آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ دل میں خیال ہے کہ میری جیسی تقریر کوئی نہیں کرتا, تو جیسے ہی وہ کسی کو اس سے اچھی تقریر کرتے ہوئے دیکھے گا حسد میں مبتلا ہو جائے گا. حسد میں مبتلا ہوگا تو اس کی غیبت شروع کر دے گا, اس کی تقریر میں کیڑے نکالے گا, کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرے گا. غصہ کبر کی وجہ سے, یہ بھی گناہ جاہی. بھائی کیوں میں اتنا بڑا اور مجھے سب کے سامنے یہ بات کیوں کہی گئی؟ میں کمرے میں داخل ہوا اور میرے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے یہ حکم کیا, اس کو پورا کیوں نہیں کیا گیا؟ میں نے یہ بات کہی تھی, کیوں اس پہ عمل نہیں ہوا؟ ہمارا احترام کیوں نہیں ہوا؟ اندر جو برا لگتا ہے کہ بھئی اپنی ایک حیثیت ہے ذہن میں کہ ہماری یہ حیثیت تھی اور ہماری حیثیت کے مطابق عمل نہیں کیا گیا. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو توازو ہے, توازو ہمبلنس, کہ کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ تشریف رکھے صوفے کے اوپر, تو بالکل نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہے فرش پر اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہی ٹھیک ہے. تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تکبر بشکل توازو ہوتا ہے, یعنی شکل توازو کی ہوتی ہے مگر حقیقت میں تکبر ہوتا ہے. بھائی کیوں؟ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وکیل صاحب ہمیں صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم عالم ہیں, ہم حافظ ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم پروفیسر ہیں, ہم قاری ہیں, اور ہم وکیل صاحب کے ساتھ آٹھ دس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ہم اگر نیچے بیٹھ جائیں گے تو ان سب کے دلوں پر ہماری توازو کا سکہ جم جائے گا کہ دیکھو نا کتنے بڑے آدمی اور اتنی توازو کی زمین پر بیٹھ گئے, اتنے سادہ کی زمین پر بیٹھ گئے. کبر بشکل توازو ہوتا ہے تکبر, مگر شکل ہوتی ہے توازو کی. نکل رہا ہے ایک عام آدمی اور اس کے جوتے سیدھے کر دیے. کس نے بھائی ڈاکٹر نے, کس نے بھائی وکیل نے, کس نے بھائی عالم نے جوتے سیدھے کر دیے. اب دیکھنے والوں کے سب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ دیکھو نا بھائی کتنی توازو ہے اس شخص میں, مگر اس کا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر 50 آدمی کھڑے ہیں, یہ میرے اس عمل کو دیکھ کر میرے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے کہ یہ بہت ہمبل ہے. تو دیکھو بڑا بننے کی خواہش. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرکزہ پر ایک نواب صاحب نے خط لکھا کہ حضرت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے, آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے, میں خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ خانقاہ ہاسپٹل ہے اس قسم کی بیماریوں کے لیے. مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں, اور وہاں آ کر کے خانقاہ میں آنے والوں کی میں جوتیاں سیدھی کروں گا. نواب صاحب اور نوابوں کا کر و فر, نوابوں کی شان اس زمانے میں, یعنی گویا ایک چھوٹا سا بادشاہ. تو حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے خط لکھا اور خط کا جواب یہ لکھا کہ مریض خود علاج تجویز کرے. عجیب بات, مریض آپ ہیں اور علاج بھی خود تجویز کرتے ہیں. آپ محتاج بن کر یہاں تشریف لائیے علاج کے لیے, اور اگر ہم آپ کو جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کہیں تو جوتیاں سیدھی کریں, اور آپ اگر آپ کو ہم ہماری مسند پر بیٹھنے کا حکم فرمائے تو آپ ہماری مسند پر بیٹھیں, آپ وہ کام کریں جو ہم آپ کو کہیں. اور حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تکبر کا مرض ان کے اندر موجود ہے وہ یہاں آ کر علاج بھی ایسا ہی چاہتے ہیں جس سے ان کے تکبر میں اور اضافہ ہو, کہ لوگ واہ واہ کریں کہ نواب صاحب جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. تو تکبر کا علاج یہ ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ تکبر کا علاج یہ کہ ہم جو کہیں وہ کریں. آپ یہ ذہن بنا کر آئیے کہ حضرت جو فرمائیں گے وہ ہم کریں گے, اگر حضرت جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم جوتیاں سیدھی کریں گے, اور حضرت اگر یہ کہیں گے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو نہ چاہنے کے باوجود بھی وہاں بیٹھیں گے, تب جا کر کے کبر ٹوٹے گا کہ ہم سے بھی کوئی بڑا ہے. یہ بہت خفی امراض ہوتے ہیں میرے بھائیو, اسی وجہ سے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے, شیخ کی, جاہی اور باہی. جاہی امراض بڑے خطرناک, اول تو یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ مرض ہے. کتنے متکبر ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ فلاں صاحب متکبر ہے, ان کو یہ نظر آتا ہے کہ میں متکبر ہوں. تکبر نظر تو آ جاتا ہے سب کو, مگر خود مریض کو بھی نظر نہیں آتا, عجب مریض کو نظر نہیں آتا, حسد مریض کو جلدی نظر نہیں آتا, کینہ مریض کو جلدی نظر نہیں آتا. یہ شیخ سے جب تعلق رکھے گا, خط و کتابت, شیخ سے گفتگو, شیخ کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا تو شیخ پکڑ لے گا, شیخ کے ساتھ سفر پکڑ لے گا, اور اگر نہیں تو شیخ کی رہنمائی پر عمل کرے گا. ذکر کا دوام, جب ذکر کا دوام ہوگا تو ذکر کی برکت سے دل میں ایک قسم کا نور پیدا ہوگا. اب جب نور پیدا ہوگا تو اس روشنی کے اندر اسے خود کو نظر آئے گا کہ میرے اندر حسد ہے, میرے اندر کبر ہے, میرے اندر فلاں بیماری ہے, پھر وہ اپنے شیخ کے سامنے اس کو پیش کرے گا. صحبت شیخ اور ذکر کے دوام کی برکت سے یہ ساری چیزیں کھلے گی. تو یہ کہ جاہی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جاہی گناہ وہ باہی سے بہت خطرناک, بہت خطرناک. مگر خطرناک ہونے کے باوجود بھی اس میں اکثر لوگ مبتلا. بھائی کیوں مبتلا؟ اس لیے کہ اکثروں کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے. اور جاہی بیماری میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے اسے اگر کسی وقت احساس ہو جائے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے, میرے اندر یہ بیماری ہے, تو باہی گناہ کا کسی کو علم ہو جائے اور آپ اس سے یہ کہیں کہ تم شراب پیتے ہو, تو شرم کی وجہ سے وہ گردن اس کی جھک جائے گی, وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے گا اور کوشش بھی نہیں کرے گا, گردن جھک جائے گی. زنا میں اگر کوئی پکڑا جائے بہت شرمندہ ہو جائے گا. مگر کسی کو تکبر میں آپ پکڑ لو, کسی کو غیبت میں پکڑ لو کہ بھئی تم غیبت کرتے ہو, تو جاہی گناہ کا اول تو یہ کہ پتا نہیں چلتا, اور پتا چل جاتا ہے اسے تو اسے جسٹیفائی کرتا ہے خود اپنے دل میں اور دوسروں کے سامنے بھی. مثال کے طور پر غیبت جاہی گناہ ہے. اب آپ کسی کو پکڑ لیجئے, گرفت کر لیجئے اور کہیے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں, تو فوراً وہ جواب دے گا کہ اس میں کیا ہو گیا, میں تو اس کے سامنے بھی کہنے کے لیے تیار ہوں. ارے بھائی اگر تو اس کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہے, اس سے یہ غیبت کرنا کوئی حلال تھوڑا ہو جاتا ہے, یہ تو غیبت ہی ہے, مگر فوراً جسٹیفائی کرے گا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لغزش ہوئی اس کا تعلق باہ سے تھا, جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ میری غلطی ہو گئی ہے اور فوراً احساس ہو گیا, تو فوراً کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے ہمارے پروردگار ہم نے ہماری جانوں پہ ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے, وَتَرْحَمْنَا, آپ ہمیں ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم تو ضرور بھی ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. دنیا میں بھی نقصان ہوگا, آخرت میں بھی نقصان. اور شیطان نے جب انکار کیا اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اس سے کہا کہ استکبرت ام کنت من العالین, ارے بھائی بتا کہ کیا تو بڑائی میں مبتلا ہو گیا کہ میرے حکم کو تو نے پورا نہیں کیا, تو فوراً اسے جسٹیفائی کیا اور اس نے یہ کہا, جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ انا خیر منہ, انا خیر منہ, اے اللہ آپ کے حکم کی سرتابی, آپ کے حکم کی سرتابی, آپ کے حکم کی سرتابی کیسے ہو سکتی ہے, آپ حکم الحاکمین. ایک بزرگ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ شیطان سے کسی جگہ میری ملاقات ہو جائے, اور شیطان سے میری ملاقات ہوگی تو میں اس سے گفتگو کروں گا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کا تجھے اتنا قرب حاصل ہوا, ساتوں آسمانوں میں تُو نے اللہ کی عبادت کی, اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ایک چھوٹا سا کام تجھے سونپا کہ بھئی سجدے میں گر جا, سجدے میں گر جا, مگر تو سجدے میں نہیں گر سکا, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو دل میں یہ جب خیال آیا تو پھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور اللہ کی طرف سے یہ خیال پیدا کیا گیا کہ تم ولایت کے جس مقام پر بھی ہو وہ بڑا شاطر آدمی ہے, اس سے ملاقات کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے. مگر پھر بھی یہ خیال بار بار لاتے رہے, اللہ سے دعا کرتے رہے, بالآخر ملاقات ہو گئی, اور ملاقات ہو گئی تو یہ سوال کر دیا. سوال کیا تو اس نے بہت میٹھی زبان میں پوری ڈپلومیسی کے ساتھ ایک تقریر کی, اور اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ہزاروں سال, ہزاروں سال جو پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکی ہو وہ غیر اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتی تھی. اور یہ پوری تقریر اس بزرگ کے دل میں اتر گئی کہ واقعی بات تو صحیح ہے, یہ اس کے اندر توحید کا اتنا اعلیٰ مقام کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے حکم سے سرتابی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں, مگر جو پیشانی سال ہا سال سے صرف اللہ کے سامنے جھکی تھی وہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے, آدم کے سامنے کیسے جھک سکتی تھی, اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اور اس تقریر میں آ گئے وہ بزرگ, اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے دستگیری فرمایا اور الہام فرمایا کہ آپ اس سے یہ پوچھئے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ تھا یا اللہ کے سامنے سجدہ تھا, ہم یہ نہیں مانتے, اللہ کا حکم تم نے توڑا یا نہیں,
اللہ کا حکم توڑا یا نہیں, اور اللہ کا حکم کیوں توڑا یہ ہمیں بتاؤ. بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت ہی ذہین, چالاک, ساری ذہانت غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے جب کہا کہ بڑائی میں مبتلا ہو گیا تو, میں نے تو یہ حکم کیا اور تو سجدہ نہیں کر رہا ہے, تو گردن نہیں جھکائی شرمندگی کی وجہ سے. اس نے کہا کہ انا خیر منہ, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ کو جتنا بھی نیچے سلگاؤ گے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے, اور مٹی سے آپ نے آدم کو پیدا کیا ہے, مٹی کو جتنی بھی اوپر پھینکو گے وہ نیچے ہی آئے گی. میں افضل, اور یہ مفضول, افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے, میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دیکھ لیا آپ کبر. وہاں جہنم سے نکال دیے, جنت سے نکال دیے گئے تو فورا ربنا ظلمنا انفسنا, اور ادھر اللہ نے فرمایا کہ اخرج منہا مذعوما مدحورا, اخرج منہا مذعوما مدحورا, نکال دیا, نکال دیا. آج تک ندامت نہیں ہوئی, آج تک پشیمانی نہیں ہوئی, ایک لمحے کے لیے پشیمانی نہیں. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ پوری دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ, دعوت اللہ کا سلسلہ, اور انبیاء کا محنت کرنا, نیک لوگوں کا محنت کرنا, علماء کا محنت کرنا, دین کی خدمت کرنے والوں کا محنت کرنا, لوگوں کو برائی سے بچانا, یہ سب اس لیے ہے کہ شیطان بہت کام کر رہا ہے. اگر شیطان بھی توبہ کر لے تو سارے قصے ختم ہو جائیں گے. تو اسی پہ محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی, دعا کی تو ملاقات ہو گئی. ملاقات ہو گئی تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر محنت کی, اور محنت کی کہ بھائی دیکھو جہنم ہے جنت ہے, تم توبہ کر لو, تمہارے پاس سارا علم ہے. اس نے کہا میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. خوش ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ چلو بھائی قصہ ختم ہو گیا. اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ, شیطان کو میں نے توبہ کے لیے آمادہ کر لیا ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کسے کہتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس ضد پر میں پہلے تھا اب اس ضد پر نہیں ہوں, جس گناہ پر میں پہلے تھا اس پر میں ابھی نہیں ہوں, اور جو میں نے پہلے کیا تھا وہ غلط تھا. تو شیطان کو کہو کہ اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو اس کو ثابت کرو, اور ثابت کرنے کے لیے فلاں جگہ پر آدم کی قبر ہے, وہاں جا کر قبر کے سامنے سجدہ کرو تو ہمیں پتا چلے گا کہ تم نے توبہ کر لی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوشی خوشی آئے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کی توبہ کے لیے اتنا آسان مسئلہ پیدا کر دیا. جب آئے اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر اور آدم کی قبر کے سامنے سجدہ کر لو, تمہاری توبہ قبول ہے. تو شیطان مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ جب زندہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا تو مردہ آدم کو سجدہ کروں گا. یہ ضد جاتی نہیں ہے. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ جاہی اور باہی دو قسم کے گناہ ہیں, اور یہ دو قسم کے گناہ جو ہے یہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے تعلق, اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے عشق, اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی محبت میں بہت بڑی رکاوٹ, بہت بڑی دیوار, بہت بڑی دیوار. اب گناہ باہی جو ہے, گناہ باہی جتنے بھی ہیں ان کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, اور کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کر لینے کے بعد بھی. اسی لیے کسی کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک دو مہینے کے لیے لوگ فلم نہیں دیکھتے, ایک دو مہینے کے لیے زنا نہیں کرتے, خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. مگر یہ گناہ جاہی ایسے ہیں کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے اگر اسے لوگوں کے ساتھ ضد کرنے کی عادت ہے وہ اس دن بھی ضد کرے گا, اور اگر اس کے دل میں ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ میری ہر بات مانی جائے اس میں بھی لڑے گا کہ مجھے پوچھے بغیر جنازے کے وقت کا اعلان کیوں کر دیا, اس وقت بھی لڑے گا وہ. اور اس کے گھر میں لوگ بیٹھ کر کے غیبت بھی کریں گے, اس سے خوف نہیں پیدا ہوتا, اس لیے کہ یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ گناہ ہے. بہت باریک چیز, اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو بھائی. طالب علموں نے ایک حدیث پڑھی ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت، غیبت زنا سے زیادہ سخت. تو اس کی تشریح علماء یہ کرتے ہیں کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. تو ایک شخص زنا کرے گا اور زنا کرنے کے بعد اس کو افسوس ہوگا، تو افسوس ہوگا تو کسی کونے میں جا کر توبہ کر دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اور غیبت کا تعلق چونکہ بندے سے ہے، اس لیے جب تک بندے سے معافی نہیں مانگتا اس وقت تک اس کی معافی ہوگی نہیں، اور جب بندے سے معافی مانگنا اس کے لیے دشوار ہوگا تو اس توبہ سے اس کے لیے نجات بہت، اس گناہ سے اس کے لیے نجات بہت مشکل ہے، توبہ مشکل ہے. یہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ عمر قدہ نے اس کی عجیب تشریح فرمائی ہے. حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید اس لیے ہے کہ زنا گناہ باہی ہے اور غیبت گناہ جاہی، اور گناہ باہی میں جہاں گناہ ہوتا ہے تو ندامت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے تو توبہ کر لیتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اور گناہ جاہی میں اول تو یہ کہ ندامت ہی نہیں ہوتی، خیال ہی نہیں آتا، اور اگر خیال آیا تو اسے جسٹیفائی کرے گا، کسی طرح بھی جسٹیفائی کرے گا کہ بھئی ہم اس کی غیبت کرتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری بھی تو کرتا ہوگا، تو برابر سرابر قیامت کے دن ہو جائے گا. اور اس میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ ناک اونچی تو معافی مانگنے کے لیے کیسے جائیں؟ اس لیے میرے بھائیو گناہ جاہی گناہ باہی یہ دو قسم کے گناہ ہیں. جب تک ان دونوں قسم کے گناہوں سے نجات نہیں ملے گی اس وقت تک اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اور بڑے خطرے میں ہم رہیں گے، قیامت کے دن لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. اسی وجہ سے مشائخ سے تعلق رکھا جاتا ہے، اور مشائخ سے تعلق رکھ کر ان کی صحبت، ان کا تعلق، ان سے خط و کتابت، ان سے رابطہ، اور وہ جو ذکر سکھاتے ہیں اور ذکر کی ترتیب سے آپ کو چلاتے ہیں اس پر پورے دوام کے ساتھ چلتے رہو، انشاءاللہ ان دونوں کاموں سے بہت نفع ہوگا. گناہ باہی سے بھی نجات ملے گی، گناہ جاہی سے بھی نجات ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد.